آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است؟
این داستان ائتلاف گربه ها.
بازم این روش تعقیب و گریز نخنما و بیفایده. سلام تام، از اینکه هیچ وقت نمیتونی موشا بگیری خسته نشدی؟ مشکل اینجاست که روشت برای گرفتن موش به درد نخوره. میدونی به چی نیاز داری؟ باید به ما یعنی ائتلاف گربه ها به پیوندی. ائتلاف گربه های انجمن فوق سریه که توش ما هوای همدیگر رو داریم تام جون. برای عضویت فقط کافیه این برگه رو امضا کنه. آفرین پسر، حالا وقت انجام تشریفات مقدماتیه. آره آهان، به انجمن ما خوش اومدی.
امشب یه ملاقات محرمانه داریم، بیا اونجا. آدرسش اینه که میگی.
همه ما با موضوع این جلسه خاص آشنا هستیم. افراد ما باید بدونن که موضوع اصلی گروه ما مصمم بودنه. هر کس باید وظیفه خودش انجام بده. تردید نباید در گروه ما وجود داشته باشه. باید قلب و روحمونو در وظیفه محبنه وارد کنیم. هیچ ضعف و شکستی نباید وجود داشته باشه. بایستی شانه به شانه هم باشیم. باید کار کنیم. باید قربانی بشیم. بایستی با قدرت پیش بریم.
قاضی لیتن مندریک هستم و از جانب شورا خیر مقدم میگم. اعضای هر انجمنی به یک مورد اعتماد نیازمندن که همیشه با آغوش باز از آنان استقبال کنه. جفت معنوی من سناتور ایمز لوریت، فارغ التحصیل 1972.
آقایان، شما دو نفر جفت معنوی همدیگه هستید. هر جفتی به منظور تکمیل کردن و پذیرش مسئولیت جفت دیگه خود انتخاب شده.
آقای ویلبر، آقای پیت کر.
میں نے دیکھا کہ مسلح افراد نے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. میں نے خود سے کہا کہ یہ خطرناک ہتھیار آخر آئے کہاں سے.
جیم جونز نیچے اترا اور بولا سنو ہم یہ کام کرنے پر مجبور ہیں، ہمیں مرنا ہی پڑے گا، اور اگر ہم اس طرح نہیں جائیں گے تو کسی اور طرح کام کرنا ہوگا۔ وہ آئے اور انہوں نے نومولود بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، جب وہ اندر آیا تو زمین پر گر پڑا، وہ اندر سے جل رہا تھا۔ میں نے ایک بچے کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، جس وقت میں اسے خیمے سے باہر لایا وہ بچہ میرے ہاتھوں پر مر گیا۔ مجھے لگا کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی ہے۔ اس لمحے مجھ پر واضح ہو گیا کہ یہ سانحہ ایک حقیقت ہے۔
تاریخ میں ہزاروں برس پہلے سے لے کر آج تک خفیہ انجمنوں اور فرقوں کا طویل سلسلہ چلا رہا ہے۔ خفیہ انجمنیں دراصل ایسے افراد کا گروپ ہوتا ہے جو مختلف قسم کے مذہبی، سیاسی، سماجی، سائنسی اور اقتصادی اہداف کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ ان فرقوں کی تعریف ایسے گروہوں اور تنظیموں کے طور پر کی جاتی ہے جن میں فرقے کے وجود، اہداف، نظریات اور رسومات کا ان کے ارکان کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ صرف فرقے کے ارکان ہی اس کے تمام یا جزوی معاملات سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان فرقوں کے خاص مقامات، رسومات، نظریات اور نشانیاں ہوتی ہیں جو خفیہ اور پر اسرار ہوتی ہیں۔ البتہ اس کے ارکان رازداری کے پابند بھی ہوتے ہیں۔ درحقیقت رازداری خفیہ فرقوں کا اہم ترین اصول ہے۔ یہ انجمنیں ان خطرات کے پیش نظر جو ان کے نظریات کے عیاں ہونے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں، رازداری اور خفیہ طریقوں کو اپنانے پر مجبور ہوتی ہیں۔
خفیہ فرقوں کے آغاز کی کوئی حتمی تاریخ طے نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں رازداری کا معاملہ اہم رہا ہے اور خفیہ گروپ قائم ہوتے رہتے تھے، اور ان کے افکار اور نظریات بھی خفیہ رہتے تھے ہر دور کے حالات اور صورتحال کے لحاظ سے۔ لہذا ہم نہیں جانتے کہ خفیہ فرقوں کا آغاز کس دور میں ہوا، اور ہم کوئی واضح تاریخ بھی مقرر نہیں کر سکتے۔
خفیہ تنظیمیں اس وقت قائم ہوتی ہیں جب کھلے عام سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔
کوئی فرقہ خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے کب قائم ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات اور ضرورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے ارکان کو خفیہ رکھیں، یا انہیں ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اپنے افکار و نظریات کو تنقیدوں اور تحقیقی مسائل سے بچا کے رکھیں، یا پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے ارکان، حامیوں اور ہمدردوں کو ہر گزند سے محفوظ رکھ سکیں۔
موجودہ سیاسی، سماجی اور مذہبی صورتحال پر اعتراض کا اٹھایا جانا بھی ان کی خفیہ سرگرمیوں کی ایک اور دلیل ہے۔ اس کے علاوہ سلاف کی روایات کو محفوظ رکھنے کا معاملہ بھی انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا میں لا تعداد فرقے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے بنیادی اصولوں سے دور ہو گیا ہے، اور اسی لیے وہ ابتدائی رسومات کی جانب واپسی اور دیرینہ اصولوں کے احیاء کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں۔ وہ سماج کی منطقی تبدیلیوں کی نفی بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنے ذہن میں دیرینہ روایات اور اصولوں کو پھر سے رائج کرنا چاہتے ہیں۔ مقدس امور کے ساتھ گہرے پائیدار اور قلبی رابطوں کے قیام کے دعوے بھی ان خفیہ فرقوں کے قیام کی ایک دلیل ہے۔ عام لوگوں کے مقدس امور کے ساتھ رابطے محض عامیانہ ہوتے ہیں، لیکن یہ فرقے مروجہ دینی مراکز اور مذہبی سماج سے کٹ کر دعوے کرتے رہتے ہیں کہ مقدس امور کے ساتھ براہ راست آزادانہ اور بلا واسطہ رابطے کے ذریعے خدا اور مقدس امور کے ساتھ بہتر تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی بعض خفیہ مذہبی فرقوں کے وجود میں آنے کی ایک وجہ نامعلوم فطری طاقت اور شیطانی عوامل کے خلاف جنگ بھی رہی ہے۔ اس زمانے کا انسان ان عوامل کو غیر مادی و خطرناک سمجھتا تھا اور وہ بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے، لیکن آج علم کی ترقی کے باعث ان عوامل اور طاقتوں کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا ان کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں مذہبی حوالے سے خفیہ فرقوں اور انجمنوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہوگی، کیونکہ اب ناشناختہ اور شیطانی قوتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔
اس کے مقابلے میں ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ جب تک کسی سماج میں مذہبی آمریت موجود رہے گی، ایک مذہبی روایت اپنے ساتھ دوسرے کسی بھی عقیدے کو سانس لینے کی اجازت نہیں دے گی، یا اپنے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کو آزادی سے جینے نہیں دے گی۔ اور ساتھ ہی جب تک کسی مذہبی سماج اور مسلک میں رجعت پسندی اور اجارہ داری کا سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک یہ امکان بھی رہے گا کہ کوئی ایسا فرقہ قائم ہو جو موجودہ روایات کو بعض ابتدائی اصولوں سے بدلنے کی کوشش کرے، یا کوئی ایسا فرقہ قائم ہو جائے جو یہ چاہتا ہو کہ موجودہ روایات کو جدید دور کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی دونوں پہلوؤں سے خفیہ فرقوں کے قیام کا امکان بہرحال موجود ہے،
حتیٰ کہ اس کا مال و دولت بھی فرقے کی ملکیت بن جائے۔
ہر مکتب فکر، ہر مذہب، ہر تہذیب، ہر نظریہ اور سیاسی تحریک اس زمانے کے حالات کے مطابق بعض رازدارانہ سرگرمیوں کی قائل رہی ہے جو اس کا خفیہ اور در حقیقت غیر اعلانیہ شعبہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک قدیم مصر میں مذہبی سماج خفیہ ہوا کرتا تھا۔ قدیم مصر میں ایزیست اور اوزیریس جیسے مذاہب کافی عرصے تک خفیہ رہے، یعنی ان کی بعض تعلیمات سے ہر کوئی باخبر نہیں تھا یا خاص ارکان کو اس کا علم تھا۔ قدیم ایران میں حقا منشی دور کے آخری اور اشکانی دور کے اوائل میں سلوکی دور میں، جو بہت ہی مختصر دور تھا، ہمیں میٹرلزم یا آفتاب پرستی نظر آتی ہے۔ میترائی رسوم ملتی ہیں جو خفیہ انجمنوں کی شکل میں تھیں، اور ان کی رسومات جو بعد کے ادوار میں خاص طور سے یورپ، یونان اور روم میں اپنے کمال کو پہنچیں، ہمیں اس دور میں نظر آتی ہیں۔
در زمان
ساسانیوں کے دور میں صورتحال بہت واضح ہے، یہ مانی اور مزدک وغیرہ تھے۔ امویوں کے دور میں واضح نظر آتا ہے کہ خفیہ تنظیمیں تھیں۔ عباسیوں کے دور میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ خفیہ تنظیموں کے قیام کے لیے حالات سازگار تھے۔
خفیہ تحریکیں بڑے مذاہب میں رسوخ کر جاتی ہیں، اور تقریباً آپ کو کوئی ایسا بڑا دین نہیں ملے گا جس کے اندر کئی ایک خفیہ فرقے ابھر نہ آئے ہوں۔ ہندو مت، تانترا یا تنترا میں بھی کئی ایک خفیہ تھے اور آج بھی ہیں۔ بدھ مت، تانترا یا تنترا میں ہمیں خفیہ فرقے پوری طرح نظر آتے ہیں۔ یہودیت میں سینٹ قبالا جیسے خفیہ فرقے کا وجود تسلیم شدہ ہے۔ تو اس طرح کے فرقے ہر مذہب میں موجود رہتے ہیں۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہودیت میں سب سے زیادہ خفیہ فرقوں کے قیام کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام اور عیسائیت جیسے مشہور ابراہیمی ادیان کے مقابلے میں یہودی مذہب بہت پرانا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہودی ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، کیونکہ ادیان ابراہیمی میں یہودیت وہ واحد مذہب ہے جس میں کسی اور مذہب کا پیروکار ترک مذہب کر کے یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی ماں سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ اقلیت میں ہے۔ آج دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد 2 سال پہلے نیو یارک میں قائم یہودی مرکز کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15 ملین ہے۔ اب ایک ایسا مذہب جس کی تاریخ 3,200 سال سے چلی آ رہی ہے، آج دنیا کے 7 ارب لوگوں میں صرف 15 ملین کی آبادی رکھتا ہے، اور اسی اقلیت میں ہونے کی وجہ سے یہ مذہب اس بات پر مجبور ہے کہ اپنے نظریات کے مطابق اپنے اندر سے اپنے مکاتب میں ایک رازدارانہ تحریک کو جنم دے۔ فرعون کے بعد کے دور میں، اس کے بعد سرزمین فلسطین میں بھی اور پھر یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت نے رازدارانہ تحریکوں کا رخ اختیار کیا اور خفیہ فرقے قائم کیے، تو اس کی اہم وجہ بھی ان کا اقلیت میں ہونا رہا ہے۔
یک دلیل اصلیش همین در اقلیت بودن محسوب میشه۔
مسیحیت اولیه
عیسائیت کو اپنے ابتدائی دور میں انتہائی سخت حالات کا سامنا تھا۔ اسی سماجی دباؤ نے انہیں خفیہ رہنے پر مجبور کیا۔
بعد از اینکہ مسلمین رو
جب اندلس میں مسلمانوں کو شکست دے دیتے ہیں اور اسپین میں عیسائی سلطنت قائم ہوتی ہے اور کرسٹوفر کولمبس کو نئی دنیا میں ایک سفیر کے طور پر بھیجتے ہیں، تو یہ سب ایک مذہبی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات جو اس سفر کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرون وسطیٰ کی انجمنوں اور اداروں کے درمیان طریقہ کار کا فرق تھا۔ اس سفر میں ان کا کردار ناقابل انکار ہے، اور نئے بر اعظموں کی دریافت دراصل ایک بہانہ تھا تاکہ اپنی مذہبی رسومات کے لیے نئی نئی جگہ تلاش کی جائیں۔
اسلام کی سطح پر بھی ایک قسم کی الگ تحریک دکھائی دیتی ہے، جیسے قلعہ الموت میں حسن صباح کی خفیہ تحریک۔ اسلام بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں رہا، اور اس کی واضح مثال فاطمیوں کی تحریک ہے جو شیعہ مسلک کے باطن سے ابھری، اور بعد میں فاطمیوں کی ایرانی شاخ جسے ہم اسماعیلیوں کے نام سے پہچانتے ہیں، اور یہ تحریک الموت اور حسن صباح کے نام سے ہمارے ذہنوں میں زیادہ باقی ہے۔ انہوں نے انتہائی خفیہ، وسیع، منظم اور بھرپور سرگرمیاں انجام دیں۔ ان کی خاص قسم کی رسومات ہوا کرتی تھیں اور جو خفیہ طریقے سے انجام دی جاتی تھیں، خاص علامتیں اور نشانیاں ہوا کرتی تھیں، اور ان کا خاص کلچر تھا۔
آپ دیکھیں کہ جب عباسیوں نے اعلان کرایا کہ جو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے اسے پکڑو اور قتل کر ڈالو، جو بھی اپنے امام زمانہ پر یقین رکھتا ہو اسے قتل کر دیا جائے، تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ خود چھپائیں اور خفیہ طریقے سے کام کریں۔ یہ کام نقصان دہ نہیں بلکہ ضروری تھا۔
ابتدائی عیسائیت اور ابتدائی شیعیت کافی حد تک خفیہ پہلوؤں کی حامل رہی ہے، لیکن بہت جلد انہوں نے خود کو خفیہ حالت سے باہر نکالا، کھل کر سامنے آ گئیں، اپنی سیاست اور تحریک اور سرگرمیاں سب عیاں کر دیں اور بقا کو دوام بخشا۔
عثمانیوں کے دور میں ہماری سرگرمیاں خفیہ رہی ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے انقلابی قدم اٹھایا اور شیعیت کا اعلان کر دیا، تو پھر ہم خفیہ حالت سے باہر آ گئے اور خود کو ہم اثناشری کہلانے لگے۔
عام طور پر تمام خفیہ فرقوں میں بعض خصوصیات مشترکہ ہوتی ہیں۔ خفیہ فرقے عموماً ایک رہنما کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور وہی پورے فرقے کو چلاتا ہے۔ یہ شخص عموماً فرقے کے تمام دیگر ارکان سے براہ راست رابطے میں نہیں ہوتا، بلکہ چند ایک اعلیٰ رتبہ لوگ ہی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرقے کے رہنما کا دیدار تمام ماننے والوں کے لیے ایک اہم ترین مقصد بن جاتا ہے۔ وہ اپنی رکنیت کے دوران ہمیشہ اس مقصد کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ فرقے کے ماننے والوں سے یہ دوری اور عدم رابطہ اس کے رہنما کو ایک طرح کا تقدس عطا کرتا ہے۔
معمولا در فرقه های سری
عام طور پر خفیہ مذہبی فرقے کسی ایک شخص کو خاص روحانی خصوصیات کا حامل سمجھتے ہیں، یعنی ایک ایسا فرد جو روحانی لحاظ سے واضح طور پر باقی تمام لوگوں سے بہتر ہو۔ میں عرض کروں کہ فرقے کے تمام دوسرے مذہبی رہنماؤں سے بھی بہتر ہو۔ فرض کریں کہ اگر میں ایک عیسائی سماج سے مثال پیش کرنا چاہوں تو ایک خفیہ عیسائی فرقہ جو کہیں بھی وجود میں آتا ہے تو وہ اپنے رہنما کو دوسرے تمام فرقوں کے پادریوں، کارڈینلز اور فادر وغیرہ سے بہتر سمجھتا ہے، نہ صرف اس علاقے بلکہ شاید پوری عیسائی دنیا کے رہنماؤں سے بہتر سمجھتا ہے۔
جس طرح تیری ولادت کی برکت سے کہ تُو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اے خدا اور ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں ترقی و کمال عطا کر تاکہ تیری نگاہ کرم کے سائے میں تیری خدمت کریں، اور یہ ہمارے لیے اور ہر چیز کے لیے باعث سے برکت ہو۔ صرف تو ہی ہمارا مولا ہے اور کوئی نہیں، ہم تجھ میں ڈوب چکے ہیں اور کاش ہمیشہ اس میں ڈوبے رہیں، ہم مست ہو گئے ہیں اور کاش یہ مستی کبھی ختم نہ ہو۔ تیری قربت کے لیے اور تیری خدمت کے لیے اے ساری دنیا کے خدا، تو صبح کو میری خوشی اور شام میری حیرت کا سامان ہے۔ میں تجھے چاہتا ہوں کیونکہ تو میری آنکھوں میں اشک کی طرح، میرے دل میں خوشی کی طرح اور تاریکی میں شمع کی طرح ہے۔ میں تجھے چاہتا ہوں اے وہ کہ جو پھول ہے گلستان عشق کا، تو میرے عشق کا قصیدہ ہے، تو میرا ہمسفر ہے، تیرا شکر ہے اے میرے مولا، خوش آمدید، بہت شکر گزار ہوں۔ لوگ کس طرح اس تنظیم کے رکن بنتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں ان کی رکنیت کا طریقہ کار کیا ہے اور کن لوگوں کو رکنیت دی جاتی ہے؟
انتہائی خفیہ فرقوں میں عام طور پر رکنیت صرف گروہ کی جانب سے انجام پاتی ہے اور رضاکارانہ طور پر اس میں شمولیت کا امکان نہیں ہوتا۔ ایسے فرقوں میں رکنیت عام طور پر اختیاری ہوتی ہے کیونکہ فرقے کے ارکان رازداری کے پابند ہوتے ہیں اور اس رازداری کے لیے بیرونی دباؤ اور جبر سے گریز لازمی ہے۔ ان فرقوں میں نئے ارکان کو خاص تقریب میں، جسے رسم قبولیت کہا جاتا ہے، فرقے میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ تقریب عام طور پر نئے ارکان کے دوسرے ارکان سے شناسائی اور فرقے کے عقیدے سے آگاہی کی غرض سے انجام پاتی ہے۔
تولد دوباره شما رو تبریک میگم جمجمه ها، تولد دوباره تون
تو بود آقایانی، تبریک میگم. در مقام ریاست جمجمه ها و به نماندگی از طرف شورا و 322 محصل سابقی که در سر تا سر جهان هستند خوش آمدید، به منزل خوش آمدید.
حالا نوبت قسم خوردنه و یادتون باشه به محض اینکه قسم خوردین هیچ کس حق نداره اونو بشکنه، حتی در تمام طول تاریخ این انجمن، حتی در طی قرون. اون اگر هر یک از اعضا نسبت به حفظ این سوگند تردیدی داره، باید سر جاش بشینه. حالا در مقام خوردن سوگند قرار بگیرید. آیا سوگند میخورید در 87 جلسه سارانه در شیکاگو حاضر بشید؟
سوگند میخوریم. منم همینطور.
اس تقریبی نئے رکن سے کہا جاتا ہے کہ وہ حلف اٹھائے کہ فرقے کی رازداری کا پابند رہے گا، زندگی میں فرقے کی رازداری کو ہر چیز پر فوقیت دے گا۔ نئے ارکان کی شمولیت کی تقریب میں دوسرے ارکان کے ساتھ عہد برادری بھی باندھا جاتا ہے۔ اس حلف کے تحت تمام ارکان عہد کرتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر حالت میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔
همه تون گوش کنید، این یه موشه و اینم یه گربه، اینم روش قدیمی گرفتن موشه. مشکلش اینجاست که موش فسقلی ما رو هی دور خودمون میچرخونه و میچرخونه. حالا همون موش و همون گربه، ولی این بار گربه بقیه اعضای ائتلاف رو برای کمک خبر میکنه. با استفاده از این روش ساده میتونیم موشای کوچولو رو مثل آب خوردن گرفتار کنیم. پس دفعه بعد هر کدومتون که یه موشو دیدین سوت میزنید.
چشم.
شطور در خواب بینت پنده زانه؟ بچه ها، بهتون که گفته بودم اینجا پر از موش میشه.
خفیہ فرقوں میں عام طور پر حلف کی خلاف ورزی کی سزا موت ہوا کرتی ہے، لہذا یہ لوگ یہ حلف اٹھا کر دراصل خود کو فرقے کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔
یعنی جب تک زندہ ہے اس تنظیم کے راز کسی کو نہ بتائے، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ اگر کسی رکن نے کوئی بات باہر کہہ دی تو اسے مار دیا جاتا ہے، یعنی اس میں کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
خفیہ فرقوں میں سنگت میں شمولیت کے وقت ہر رکن کو ایک کوڈ دیا جاتا ہے جو اس کا نام ہوتا ہے۔ دراصل ہر فرد کا باہر کی دنیا میں ایک نام تو ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن انجمن میں اس کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ مخصوص نام فرقے کا لیڈر منتخب کرتا ہے، اور اس نام سے صرف گروپ یا فرقے کے ارکان ہی واقف ہوتے ہیں۔ کسی بھی رکن کو باہر کی دنیا میں اپنا نام ظاہر کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ خفیہ فرقوں میں جہاں ہر رکن کا ایک خاص نام ہوتا ہے تاکہ فرقے کے دیگر ارکان عوامی مقامات پر اسے شناخت کر سکیں، وہیں وہ مخصوص علامتوں اور نشانیوں، نیز حرکات و سکنات سے بھی اپنی پہچان کے لیے استفادہ کرتے ہیں۔
بروک ارکان بعض علامتوں میں ہاتھ کے ذریعے یا بعض اوقات چہرے کے بعض حصوں کے مخصوص اتار چڑھاؤ کے ذریعے ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گروپ کا رکن ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور متعلقہ معلومات اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں. یا مزید اطمینان کی غرض سے اور علامتیں بھی ہیں جن میں ممکن ہے کہ جسم کی کھال پر انہیں کندہ کیا گیا ہو جو ان کی شناخت اور پہچان کے لیے ضروری ہو.
بگذارید این داغ پیوندتون رو مستحکم کنه. در سکوت تحملش کنید. عالی بود. ساعتاتون رو دستتون کنید. شما در حضور شورا جفت معنوی هم شدید.
خفیہ فرقوں میں تنظیمی لحاظ سے مختلف مدارج اور مراحل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ارکان کے درمیان تعلق اور نظم و ضبط پیدا کیا جاتا ہے. درجہ بندی کا یہ نظام فرقے کے لیڈر سے لے کر نچلی سطح تک ایک پریزم یا منشور کی شکل میں چلا آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان فرقوں میں ایک طرح ترقی اور مدارج کا سلسلہ قائم ہوتا ہے اور فرقے کے ارکان کو ہر ایک درجے طے کرنے کے لیے تربیت کے مخصوص عمل سے گزرنا پڑتا ہے. تربیت کا یہ عمل ایک استاد کی نگرانی میں انجام پاتا ہے جو خود اس فرقے کا رکن ہوتا ہے اور ان مراحل کو پہلے خود طے کر چکا ہوتا ہے. نظریاتی عقیدتی تربیت زبانی طور پر دی جاتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو تحریری شکل میں یا ابلاغیاتی صورت میں تربیت کے عمل سے گریز کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے نظریات و عقائد کے بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت باقی نہ رہے. ہر خفیہ فرقے یا انجمن میں اس کی مخصوص رسومات ہوتی ہیں جو اس فرقے کے عقیدہ و نظریات کے مطابق ہوتی ہیں.
و حالا مقررات انجام هم.
ما طبق مقررات زندگی می کنیم و می میریم.
کتاب مقررات رو بخونید. برای هر موقعیتی قانون مخصوصی. از کلید ورودی و کتاب مقررات چون جانتان مراقبت کنید. مهمتر از همه این که مقررات ما بر تمام قوانین دنیای خارج ارجحیت دارن. یک جمجمه از همه کس بالاتره.
یک جمجمه از همه کس بالاتره.
یہ فرقے عام طور پر ایسی رسومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن سے انسان کے اندر خاص احساس اور جذبات جنم لیتے ہیں. مثال کے طور پر مست کر دینے والی حرکات و سکنات اور رقص وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے جس میں ایک طرح سے کوئی شخص وجد میں آ جاتا ہے. یہ طریقہ کار عام طور پر دنیا میں مروجہ رسومات سے دکھائی نہیں دیتا یا بہت کم نظر آتا ہے، اور حتیٰ ممکن ہے کہ بہت سے سماجوں میں اس طرح کی حرکات و سکنات پر مکمل پابندی بھی عائد ہو.
انگار همه منتظر بودن تو بمیری تو رو ببرنه.
خفیہ فرقے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیر روایتیہ کا معروف طریقوں اور رسومات سے کام لیتے ہیں، جسے جادو، ٹونا، کیمیاگری، جن قابو میں کرنا یا روحوں کو بلانا وغیرہ۔ بعض خفیہ فرقوں میں تو خون پینا، خود کو مارنا، مردوں کو کھانا، لاشوں کو جلانا، حیوانات، بچوں، عورتوں اور دوسروں کو بھینٹ چڑھانے جیسے اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ بعض خفیہ فرقوں کی محفلوں میں خاص مادوں کی بھی استعمال کی رپورٹیں ملی ہیں۔ یہ خاص مادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخصوص شربت یا غذا، کوئی بوٹی، خوشبو، نشہ ہو، یا حتیٰ خون وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان فرقوں میں یہ سوچ رائج ہوتی ہے کہ ایسے مادوں کا استعمال فرقے کے ارکان کی روحانی کمال اور ان کے درمیان ہم آہنگی کا باعث بنتا ہے۔ بعض خفیہ فرقوں میں جو اشیاء اور مادے رائج ہیں انہیں بہت محترم و مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اشیاء عموماً بہت قدیم اور تاریخی اہمیت رکھتی ہیں، اور اکثر ایسے فرقوں کا خیال ہے کہ ان اشیاء میں خاص طاقت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان اشیاء کو دیکھنا اور چھونا فرقے کے ارکان کے لیے ایک اہم مقصد بن جاتا ہے۔ عام طور پر ان فرقوں کے پیروکاروں سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ فرقے میں خاص مقام اور درجہ حاصل کر لیں تو ان اشیاء کو دیکھنا، چھونا اور یا اپنے پاس رکھنا ان کے لیے میسر ہوگا۔
فرد بعد از اینکه وارد این
فرقه میں داخل ہونے والے ہر فرد کو کچھ مخصوص صلاحیتوں کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک مخصوص مرحلے سے گزرتا ہے اور بعض صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہر مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے بعد کے مرحلے میں جانے کے لیے لازمی صلاحیت پیدا کر لی ہے، اور اس میں بعد کے مراحل کی تعلیمات اور باتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ بعض آزمائشیں جسمانی ہوتی ہیں، یعنی ہر رکن کو اپنے اندر خاص جسمانی طاقت پیدا کرنا ہوتی ہے۔ بعض امتحانات معنوی ہوتے ہیں، جس میں کسی بھی فرد کی ذہنی اور فکری بالیدگی اور باطنی اور معنوی ارتقاء کو پرکھا جاتا ہے۔ بعض امتحانات حتیٰ پرتشدد بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو بعض شیطانی کاموں پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ اس کی بہادری اور فرقے پر اس کے یقین کو آزمایا جا سکے۔ بعض اوقات اسے ایسے حالات سے دوچار کر دیا جاتا ہے کہ وہ فرقے کے راز کو فاش کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اب وہ جس قدر اس معاملے میں ثابت قدم رہے گا اور مزاحمت کرے گا، اسی قدر اس پر اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ اسے فرقے میں اور بھی ترقی دے دی جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ فرقے کا راز فاش کر دے تو ممکن ہے کہ مزید عرصے تک وہ پہلے والے مرحلے میں باقی رہے۔
خفیہ فرقوں کے ارکان کے درجات اور ترقی کا دار و مدار مختلف عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کوئی فرد فرقے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے کتنا وقت صرف کرتا ہے، فرقے کی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور اس کے اصولوں میں بے چون و چرا عمل کرنا، یہ سارا قربانی اور ایسا قابل تحسین کام کرنا جو فرقے کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے،
حتیٰ کہ اس کا مال و دولت بھی فرقے کی ملکیت بن جائے، یعنی وہ اپنی دولت بھی فرقے کو دے دیں، کیونکہ بہرحال عالمی سطح پر فرقے کی سرگرمیوں پر کافی رقم خرچ ہوتی ہے۔
البتہ دولت، طاقت اور علمی صلاحیتیں اور یا ہر نمایاں خصوصیت جو رکنیت کے حاصل کرتے وقت کسی شخص میں پائی جاتی ہے، بعد میں فرقے کے اندر اس کی ترقی اور درجات کی بلندی میں اس کے کام آتی ہے۔ ان خفیہ فرقوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی رکن صرف اپنے ہم پلہ ارکان کو ہی جانتا ہے، اور شاید اعلیٰ رتبہ ارکان کو جانتا بھی نہ ہو۔ بعض انتہائی خفیہ فرقوں میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہم پلہ ارکان بھی ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں۔
ایسے معاملات میں عام طور پر ایک نظریہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی پہچان شاید اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی۔ اس مقام پر کسی شخص کا آنا اور مخصوص اعمال بجا لانا، حتیٰ گروہ میں کوئی پہچانتا بھی نہ ہو، اس شخص کو اپنے اہداف کے قریب تر لے آتا ہے۔
خفیہ تنظیمیں اس وقت قائم ہوتی ہیں جب کھلے عام سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔
دنیا کو خفیہ گروہوں اور لابیوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ خفیہ طاقتیں اور گروپ جو اچھائی اور نیکیوں کی فکر میں نہیں ہیں بلکہ وہ طاقت کے پجاری ہیں، اس فکر میں ہیں کہ کس طرح سے اپنی طاقت میں اضافہ کیا جائے تاکہ دنیا پر قبضہ کیا جا سکے اور جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں۔
مجھ سے پوچھیں تو میں جانتا ہوں کہ ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی تاریخ اور روایات سے کافی حد تک واقف ہیں، اور انہوں نے اپنی خاندانی روایات کو اب تک باقی رکھا ہے۔ وہ پوری طرح سے جادوگری اور اسی طرح کے کاموں میں پیش پیش ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہ اس طرح کے کام وہ کلیسا میں بھی انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیتھولک کلیسا ہیں تو صحیح، لیکن ان کا اصل ڈھانچہ آج بھی روح پرستی پر استوار ہے۔ حتیٰ اقوام متحدہ کو لے لیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پس پردہ کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، ان کے روحوں سے رابطے ہیں، ایسے افراد ہیں جو روحوں کی پرستش کرتے ہیں اور حتیٰ ان سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، میرے یونیورسٹی کے ایک ساتھی کو بھی ایک ایسے اجلاس میں آنے کی دعوت دی گئی تھی، اس نے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لوگوں کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ عجیب غریب قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں۔
بالکل ٹھیک بات ہے، اقوام متحدہ میں بیٹھے سازشی عناصر بہت طاقتور ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ صرف وہی کام انجام دیتی ہے جن کے خلاف اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اقوام متحدہ قوموں کے درمیان امن قائم نہیں کرتی، عوام کی حفاظت اور حمایت بھی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر افریقہ میں عوام نے مظاہرے کیے کیونکہ اقوام متحدہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ بنابراً اقوام متحدہ ایک بیکار اور بہت ہی خطرناک ادارہ اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔
مغرب والے دعویٰ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ہر کام پوری طرح شفاف ہوتا ہے، ہر کسی کو ان کاموں کے بارے میں علم ہے۔ یہ ایک افسانہ ہے، بہت بڑا افسانہ۔ میں نے جو تحقیقات انجام دی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سیاستدان نہیں ہیں جو ان ملکوں میں قانون سازی اور حکمرانی کرتے ہیں، یہ حقیقی حکمران نہیں ہیں۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، کسی بھی حکومت میں اور کہیں بھی نہیں۔ امریکہ میں یہ کام کانگریس نہیں کرتی، فرانس میں بھی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتی، باضابطہ حکمرانی کرنے والے اور ارکان پارلیمنٹ بھی یہ کام انجام نہیں دیتے۔ خفیہ تنظیمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، جیسے فری میسن، ایلومیناٹی اور یہودی لابی وغیرہ۔ امریکی یونیورسٹی کے دو اساتذہ نے جو تحقیقات انجام دی ہیں ان سے اس عظیم سلطنت کا پتہ چلتا ہے، ان کی عظیم طاقت اس میں دکھائی دیتی ہے۔ البتہ اس نظریے کے تحت تحقیق کے دوران ہمیں بہت کچھ پتہ چلا ہے، لیکن بہرحال خفیہ کاموں کے بارے میں بہت سی باتیں خفیہ اور پوشیدہ ہی رہتی ہیں، کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ خفیہ طور پر لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔
امریکہ جب بھی دنیا میں کسی جنگ سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے انہی خفیہ فرقوں کی مثبت رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بصورت دیگر جان ایف کینیڈی اور اس کے بھائی کا انجام سب کے سامنے ہے۔
دراصل حکمران طبقہ ہی ہے جو ایسے گروہوں کو قائم کرتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان گروہوں کی سوچ اور منطق حکومت کے ساتھ ہم آہنگ اور یکساں ہو۔ یہ گروپ اب بن چکے ہیں اور ان کا مقصد دنیا میں طاقت کا حصول اور اپنا بڑھانا ہے۔ البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں فلاں ملک یا حکومت کے مفادات کی فکر ہے، انہیں صرف اپنے مفادات کی فکر ہے۔ اس کے تحت ان کے سارے اقدامات انجام پاتے ہیں اور کوششیں کی جاتی ہیں۔
The conspiracy theorists are going to go
wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web.
Number 322.
You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us?
Not much, because it's a secret.
Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest.
322, a secret number?
There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction.
ہر سال مشرقی امریکہ کی مخصوص یونیورسٹیوں میں طالب علموں کے خاص طبقے کو خفیہ انجمنوں کی رکنیت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ دوستی کے انجمنوں کے برخلاف اس قسم کی انجمنیں خفیہ ہوتی ہیں اور مستقبل کے رہنما انہی انجمنوں سے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے کم سے کم 300 تو ایسے ہیں جو ان خفیہ انجمنوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سب سے طاقتور گروپ دی اسکلز ہے۔
بفرما، در برابر جمجمه ها سر تعظیم فرود بیارین.
بله.
مشکل بشه گفت انجمن سری کجا تموم میشه و دانشگاه از کجا شروع میشه. ما میدونیم شما اون بالا این.
ما میدونیم شما اون پایین.
انتظار جواب نداشته باشین. CIA داخل همین دیوارا شکل گرفت.
این مربوط میشه به جنگ جهانی دوم که اونا جزء آدم خوبا بودن.
آدم خوبا چی دلت میخواد بگو؟ فقط میدونم که سریه و اشرافیه، پس نمیتونه خوب باشه.
So, enjoying ourselves, I see.
Yeah.
Good evening, young fellow Delta Capsters in waiting. This is pledge week. If you make the grade, you'll become a brother. Delta Kappa brothers are men of honor, decency, and God-given character.
Yeah.
That, along with our family fortunes, is why we rule the world. Right, Jimmy? Right. But until you are Delta Capsters, you are all still pieces of garbage. You. And what about you? You think you can do any better, Mr. Pussy?
Yes, sir.
Are you ready for your bath?
I think I can do better.
We have got a working brain here. He may be from Texas, but he's going to be one great Delta Capster.
I'm working for that.
Your legacy?
Oh, yeah, father, grandfather, all the way back to great-great-grandfather.
For any ignoramuses who don't know, his grandfather, Prescott, is our esteemed senator from Connecticut.
Yeah, my father's running for Congress in Texas.
Yeah. Planning on following in their footsteps there, Bushy?
Hell no. No way in the world I'd want to do that.
ایسی بعض انجمنیں عام الناس کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے انتہائی خطرناک شمار ہوتی ہیں۔ ایسی اکثر انجمنیں سیاسی اور مذہبی معاملات پر کام کرتی ہیں۔ خطرناک قسم کی خفیہ انجمنیں سائنس، تصوف اور طاقت پر توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ ان کا اہم ترین مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر دولت اور طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے۔
جس طاقت اور ثروت کی بات آپ نے کی ہے، اگر یہ خفیہ رہیں اور اپنے اندر ہی محدود ہوں تو پھر خود بخود ایسے گروہوں کا خاتمہ یقینی ہے۔ ٹیمپلر ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔
خطرناک قسم کی انجمنیں اپنے وجود کے اظہار و بقا کے لیے مسلح کاروائیوں، حتیٰ قتل و غارت گری اور اغوا برائے تاوان جیسے ہتھکنڈوں کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب حکومتوں کی جانب سے انہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے فرقوں میں نئے ارکان سے بہت کچھ پوشیدہ رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کافی عرصہ گزرنے اور مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہر شخص آہستہ آہستہ مختلف مدارج طے کر کے فرقے کے ایسے رازوں سے آشنا ہوتا ہے جو بظاہر خطرناک نہیں، لیکن آخری مراحل میں پہنچنے کے بعد فرقے کے اصل اور خطرناک حقائق بھی اسے بتائے جاتے ہیں۔ تمام ارکان رکنیت کی ابتدائی مراحل میں فرقے کے خفیہ مقاصد سے بے خبر ہونے کی وجہ سے برسوں تک استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت فرقے کی حقیقت اور رازوں کا پتہ چلتا ہے جب عملی طور پر ان کا اس سے الگ ہونا دشوار اور تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ جب کوئی نیا نیا گروپ میں آتا ہے تو شروع میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو تحقیقات میں نے انجام دی ہیں اور مجھے پتہ چل سکا ہے کہ وہ شروع میں نہیں چاہتے کہ لوگ کسی چیز سے ڈریں۔ شروع میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، ارکان سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جاتی جس سے ان کے اہداف کا پتہ چل جائے۔ بعد میں پے در پے تربیت اور کئی سال گزرنے کے بعد وہ اپنے مقاصد ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بہت سخت مرحلہ ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہم مطالبہ کہتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ ان کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں، لیکن کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا، اسی لیے انہیں خفیہ انجمن کہا جاتا ہے، اور کیونکہ خفیہ ہیں لہذا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ لیکن کچھ سال پہلے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب یہ لوگ لوجز میں داخل ہوتے ہیں تب ان سے کچھ مطالبات کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی رکن آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس سے کیا حکم دیا گیا ہے یا اس سے کیا درخواست کی گئی ہے، کیونکہ اگر اس نے بتا دیا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ معاملات کو خفیہ رکھنا بھی ان کے احکامات میں شامل ہے۔
روحانی معاملات میں ان فرقوں کے انحرافی اور انتہا پسندانہ اقدامات کا نتیجہ بعض اوقات قتل عام، نسل کشی اور یہاں تک اجتماعی خودکشی کے واقعات کی شکل میں سامنے آتا ہے۔
اگر یہ خفیہ سلسلہ اسی طرح خفیہ طور پر جاری رہے تو خود بہت بڑی مشکل میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ خفیہ سرگرمیوں کے تحت ایسے کام انجام پائیں گے جن کے صحیح اور غلط کا جائزہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ تنقید کا راستہ بند کر دیں تو ایسی بلائیں آئیں گی جو کھمبوں کی طرح پھیل جائیں گی اور وبا کی طرح اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیں گی۔
مثال کے طور پر مشرقی سین فرانسسکو میں ایک چرچ کے مذہبی رہنما جیم جونز نے اپنے پیروکاروں کو اجتماعی خودکشی پر مجبور کر دیا۔ 17 نومبر 1978 کو 909 افراد کو مجبوراً زہر پینا پڑا، اور اس طرح تاریخ انسانی میں اجتماعی خودکشی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔
میں نے اپنی دائیں جانب اپنی بیوی کو دیکھا جو میرے بچوں کو سینے سے چمٹا ہوئے تھی اور اسے بھی زہر کھلا دیا گیا تھا۔ میرا بچہ مر چکا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ میری بیوی میرے ہاتھوں میں مر گئی جبکہ میرا مردہ بیٹا اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے میری آغوش میں جان دے دی۔ میری بیوی میری جانب پڑی، میری ماں، دادی اور بہن سب چلے گئے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا مجھے پکڑ کر دادی کے پاس لٹا دو، اور پھر زہر کے برتن یا موت کے کنسٹر کی طرف گئی اور اسے پیا۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنی باہوں میں دبوچے رکھوں اور اس کی خواہش کو عملی جامہ پہناؤں، اور پھر وہ میری آغوش میں مر گئی۔
بیس مارچ سن 1995 کو ٹوکیو کے سب وے اسٹیشن میں آن شیناری کیو نامی گروپ کے 5 ارکان کی کاروائی میں 13 افراد مارے گئے اور 5,000 سے زیادہ لوگ زہریلی گیس سارین سے متاثر ہوئے۔ اس فرقے کے ارکان نے مائع سارین گیس کو پلاسٹک کے تھیلوں میں بھر کر سب وے ٹرین میں پھیلا دیا تھا اور انہیں ہفتے کے ایک مصروف دن ایک ساتھ استعمال کیا گیا. اس سانحے میں ٹوکیو سب وے کو 5 مقامات پر نشانہ بنایا گیا. یہ سانحہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا. اگلے پروگراموں میں خفیہ فرقوں کی تاریخ کے بارے میں مزید بات کریں گے. اگر خدا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی.